منگل 26 دسمبر کے سیربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کے سلام۔ پاکستانی ہاکی فیڈریشن نے خاتون کھلاڑی کی کوچ کے خلاف جنسی طور پر ہراساں کرنے کی شکایت پر انکوائری کے بعد کھلاڑی پر تاحیات پابندی عائد کر دی، لیکن مذکورہ کھلاڑی نے کہا،
مجھے اپنا انصاف چاہیے، اگر انہوں نے نہ کوئی انصاف کیا تو میں وہ کورٹ میں پیش ہو جاؤں۔
تفصیلاً یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبید ملک سے خبریں سنیے۔ پاکستانی خواتین کی قومی ہاکی ٹیم کے ہیڈ کوچ پر جنسی ہراسگی کے الزام کی تحقیقات کرنے والی کمیٹی نے پاکستان ہاکی فیڈریشن سے الزام لگانے والی خواتین کھلاڑیوں سیدہ سعدیہ اور اقرا جاوید کو ایک سال تک معطل کرنے کی سفارش کی ہے، جبکہ کمیٹی نے ہیڈ کوچ سعید خان کو بے قصور قرار دیا ہے۔ صوبہ پنجاب کے صوبائی وزیر کھیل جہانگیر خانزادہ کے حکم پر بنائی گئی پانچ رکنی کمیٹی نے اپنی تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ پاکستان ہاکی فیڈریشن کو بھجوا دی ہے، لیکن سیدہ سعدیہ اس رپورٹ کو مسترد کرتی ہیں۔
فیصلہ تو انہوں نے بالکل سراسر جھوٹ کیا ہے، وہ تو اس انسان کو بچا رہے ہیں، اس کا مطلب کوچ کا ساتھ دے رہے ہیں، پلیئرز کا کوئی نہیں دیکھ رہے۔ انہوں نے انکوائری میں مجھے بلایا تھا دو دفعہ، سر سعید تو اس انکوائری میں تھے ہی نہیں۔ جو انسان خود جھوٹا ہے اس کو بلا نہیں رہے، اور جو سچے تھے وہ تو دو دفعہ انکوائری میں آ گئے ہیں۔
چین کا کہنا ہے کہ وہ خطے میں امن کو فروغ دینے کے لیے اربوں ڈالر مالیت کے اقتصادی راہداری منصوبے کو افغانستان تک وسعت دینا چاہتا ہے۔ ساتھ ہی تینوں ممالک نے افغان طالبان پر زور دیا ہے کہ وہ جلد قیام امن کے لیے کی جانے والی کوششوں میں شامل ہوں۔ تفصیل ہارون رشید سے۔
چین کے دارالحکومت بیجنگ میں ہونے والے پاکستان، افغانستان اور چین پر مشتمل پہلے سہ فریقی اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے چین کے وزیر خارجہ وینگ یی نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان نے اپنے تعلقات بہتر بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغان عوام کی زندگی بہتر کرنے کے لیے وہاں فوری ترقی کی ضرورت ہے، اور امید ہے کہ وہ اس راہداری منصوبے کا حصہ بن جائے گا۔ یاد رہے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کے تحت 57 ارب ڈالر مالیت کاشغر سے لے کر گوادر تک سرمایہ کاری کر رہا ہے۔
انڈیا نے پاکستان میں موت کی سزا پانے والے انڈین شہری کلبھوشن یادو سے ان کی والدہ اور اہلیہ سے ملاقات کے ایک روز بعد یہ کہا ہے کہ پاکستان نے کلبھوشن کی فیملی کی توہین کی اور ملاقات کا جو طریقہ کار اختیار کیا گیا وہ طے شدہ اصولوں سے مختلف تھا۔ تفصیل سباناز سے۔
انڈین وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار نے ایک بیان میں کہا کہ سیکیورٹی کے نام پر کلبھوشن کی ماں اور بیوی کے مذہبی اور ثقافتی پہلوؤں کی بھی خلاف ورزی کی گئی۔ ان کے منگل سوتر اتارے گئے، ان کے کنگن اور بندی بھی اتار لی گئی، یہی نہیں ان کے کپڑے بھی بدلوائے گئے جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ رویش کمار نے مزید بتایا کہ ہمیں اس کی کوئی وجہ نہیں سمجھ آ رہی کہ پاکستانی حکام نے میٹنگ ختم ہونے کے بعد کلبھوشن کی اہلیہ کا جوتا کئی بار درخواست کرنے کے باوجود واپس کیوں نہیں کیا۔ ترجمان نے کہا کلبھوشن کی والدہ کو ان کی مادری زبان مراٹھی میں بات نہیں کرنے دی گئی، اور جب بھی وہ مراٹھی میں بات کرنے کی کوشش کرتی تو انہیں روک دیا جاتا۔
پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیر اعظم نواز شریف نے سوال اٹھایا ہے کہ کیا اس ملک میں کوئی ایسی عدالت ہوگی جو پرویز مشرف کے خلاف فیصلہ دے، لیکن اب یہ وقت آ گیا ہے کہ مشرف کے خلاف فیصلہ آئے گا۔ لاہور میں سوشل میڈیا کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے نواز شریف نے کہا،
کیا اس ملک کے اندر ایسی کوئی عدالت مارز وجود میں آئے گی جو مشرف کے ان جرموں کا حساب لے؟ آئے گی، انشاءاللہ آئے گی۔ ہم نے اس کے خلاف مقدمہ درج کروایا، آئین توڑنے کا، اور وہ مقدمہ ابھی چل رہا ہے، لیکن اس مقدمے کا فیصلہ نہیں کیا۔ نواز شریف کا فیصلہ تو مہینوں میں نہیں ہفتوں میں کر دیا، لیکن مشرف کا فیصلہ نہیں ہو، لیکن انشاءاللہ اب آئے گا، فیصلہ ہوگا انشاءاللہ۔
تائیوان نے چین کے حوالے سے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ چین کی جانب سے تائیوان کی فضائی حدود میں کی جانے والی جنگی مشقوں کی وجہ سے دونوں ملکوں کے تعلقات مزید کشیدہ ہو سکتے ہیں، جبکہ چین نے اپنے رد عمل میں اس بات کا اظہار کیا ہے کہ چینی فوج کی یہ جنگی مشقیں معمول کی بات ہے۔ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے آن لائن اکاؤنٹ نے ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس میں کشمیری مجاہدین کی جانب سے اس کے ساتھ وفاداری کا اعلان کیا ہے۔ تفصیل نازیہ گلزار سے۔
مبصرین کا خیال ہے کہ اس سے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں دولت اسلامیہ کی شاخ کھلنے کا راستہ ہموار ہوتا نظر آتا ہے۔ تقریباً 14 منٹ کی اس ویڈیو کو 25 دسمبر کو دولت اسلامیہ کے ناشر نیوز نیٹ ورک چینل پر ٹیلی گرام میسجنگ ایپ کے ذریعے ولایت کشمیر ہیش ٹیگ کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے۔ اس میں ایک نقاب پوش شخص نظر آ رہا ہے جس کی شناخت ابو البرا الکشمیری کے طور پر کی گئی ہے۔ وہ اردو زبان میں دولت اسلامیہ کے رہنما ابو بکر البغدادی آزادی کے ساتھ وفاداری کا اعلان کر رہے ہیں۔ اس بیان کے ساتھ انگریزی زبان میں سب ٹائٹل ہیں۔ وہ اس خطے کے دوسرے شدت پسند گروہوں کو اس کی ترغیب بھی دیتے ہیں۔
حکومت پاکستان کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں اپنے مختلف سفارت خانوں کے ذریعے اکٹھی کی گئی معلومات کے مطابق 70,000 سے زائد پاکستانی مختلف ممالک میں سیاسی پناہ کے منتظر ہیں۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رئیمیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
سیربین کا بڑا موضوع، پاکستان ہاکی فیڈریشن نے ان دو خواتین کھلاڑیوں پر ایک ایک سال کی پابندی عائد کر دی ہے جنہوں نے کیمپ کے دوران ہیڈ کوچ کی جانب سے انہیں جسمانی طور پر ہراساں کرنے کا الزام عائد کیا تھا۔ خاتون کھلاڑی نے فیصلے کو مسترد کیا ہے، جبکہ فیڈریشن کہتی ہے کہ تحقیقات کے پورے عمل کو شفاف بنایا گیا تھا۔ تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے نامہ نگار عبداللہ فاروقی۔
پاکستان کی خاتون ہاکی پلیئر سیدہ سعدیہ نے صوبہ پنجاب کے وزیر کھیل کو لکھ کر اپنی شکایت درج کرائی تھی، جس میں انہوں نے الزام لگایا تھا کہ ہیڈ کوچ سعید خان نے انہیں رات کے وقت سٹیڈیم سے جانے کو کہا، بدتمیزی کی اور پیچھا کرتے ہوئے ان کے کمرے تک پہنچ گئے، جہاں انہوں نے سعدیہ کا بازو پکڑا اور ان کے منہ بند کرنے کی کوشش کی۔ اس دوران چند خواتین کھلاڑی بشمول اقرا جاوید جو ان کی مدد کو آ رہی تھیں انہیں روک دیا گیا۔ اس شکایت میں اقرا جاوید کو عینی شاہد ظاہر کیا گیا تھا۔ تاہم پاکستان ہاکی فیڈریشن کی خواتین ونگ کی انچارج تنزیلہ چیما تحقیقاتی کمیٹی کی ممبر بھی تھیں اور وہ کمیٹی کے سامنے بطور گواہ اور عینی شاہد کی حیثیت سے بھی پیش ہوئی تھیں۔ انہوں نے کمیٹی کو بتایا کہ انہوں نے ہیڈ کوچ کو جسمانی تشدد کرتے نہیں دیکھا، لہذا خواتین کھلاڑیوں کے الزامات بے بنیاد ہیں۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے اپنے آپ پر پابندی کے اس فیصلے کو کھلاڑی سیدہ سعدیہ نے مسترد کیا ہے۔
دو دفعہ انکوائری میں بلایا، سب صحیح تو آئے ہی نہیں ہے، یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ سب جھوٹ بول رہی ہیں۔ فیصلہ تو انہوں نے بالکل سراسر جھوٹ کیا ہے۔ وہ تو اس انسان کو بچا رہے ہیں، اس کا مطلب کوچ کا ساتھ دے رہے ہیں، پلیئرز کا کوئی نہیں دیکھ رہے۔
انہوں نے انتظامیہ پر بھی الزام لگایا کہ ان پر اس معاملے سے دستبرداری کے لیے دباؤ ڈالا گیا۔
بلایا ہمیں لاہور اور باتیں ساری وغیرہ مجھ سے پوچھی ہے انکوائری میں، میں نے سارا سچ بتایا ہے اور اس کے بعد کہہ دیا کہ یہ لیٹر مجھے دے دیا، تو کہتے اس کے نیچے سائن کر۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ سیدہ سعدیہ نے جذبات میں آ کے ایسے غصے میں آ کے یہ سب کچھ لکھ دیا ہے یا بول دیا، یہ سب کچھ کر دیا نا، اور یہاں پہ نیچے سائن کر دو۔ میں نے کہا سر میں کیوں کروں۔
سعدیہ کا کہنا ہے کہ وہ اس فیصلے کے خلاف جہاں تک ممکن ہوا اپیل کریں گی۔
میں تو اپنا انصاف چاہتی ہوں، ٹھیک ہے، مجھے اپنا انصاف چاہیے، اور اگر انہوں نے نہ کوئی انصاف کیا تو میں وہ کورٹ میں پیش ہو جاؤں۔
لیکن پاکستان ہاکی فیڈریشن کے سیکرٹری شہباز احمد کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس معاملے کو انتہائی شفاف بنایا ہے۔
دیکھیں چاروں ہی فیمیل نے ان کی انکوائری کی نا، میں نے پھر دوبارہ جو نئی کمیٹی بنائی اس میں میں نے کسی بھی میل کو نہیں رکھا تاکہ وہ تھوڑا سپورٹ نہ آئے کہیں نا، تو پھر وہ ایک اچھا میسج ہو جاتا ہے کہ لڑکی کا ایشو ہے، لڑکیاں کی ان کا کریں۔ تو اس لیے دیکھیں بات یہ ہے، انکوائری کی ہیڈ تھی وومن ونگ کی ہیڈ
تنزیلہ،
ہاں، تو پھر مجھے تو اس پہ ٹرسٹ بھی کرنا ہے، اور پھر وہ کہہ رہی ہے میں خود موجود ہوں چشمدید، تو پھر اس میں کوئی وہ ریزن رہ نہیں جاتی نا۔ اگر کوئی باہر کی اپنی پسند کی خواتین لگاتا یا بندے لگائے ہوتے تو پھر 1% بھی بندہ ڈاؤٹ کرتا ہے نا۔
اس سے قبل اس معاملے کی تحقیقات کرنے والی کمیٹی نے اپنی تحقیقات مکمل کر کے ہیڈ کوچ سعید خان کو بے قصور قرار دیا تھا اور پاکستان ہاکی فیڈریشن سے دونوں خواتین کھلاڑیوں پر ایک سال کی پابندی عائد کرنے کی سفارش کی تھی، جسے اب منظور کر لیا گیا ہے۔ عبداللہ فاروقی، بی بی سی نیوز، اسلام آباد۔
عبداللہ فاروقی کی اس رپورٹ کے بعد آئیے قانونی اعتبار سے دیکھیں کہ خواتین کے ساتھ جو ہراسمنٹ کا یا ان کو ہراساں کرنے کا سلسلہ ہے، قانونی طور پر اس کی پوزیشن دفاتر میں کیا ہے، اور کیا یہی قوانین اسپورٹس آرگنائزیشن کے اوپر بھی لاگو ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں اس وقت رابعہ باجوا جو وکیل ہیں، حقوق نسواں کی وکیل ہیں اور ایکٹیوسٹ بھی ہیں، سہربین میں براہ راست شامل ہو رہی ہیں۔ رابعہ باجوا صاحب، میرا آپ سے براہ راست سوال یہ ہے کہ پاکستان میں دفاتر اور کام کرنے والی جگہوں پر خواتین کو ہراساں کرنے کے قوانین کا اطلاق کیا اسپورٹس ایسوسی ایشنز پر بھی ہوتا ہے؟
جی بالکل، اس سلسلے میں ایک بڑا مؤثر قانون جو ہے وہ موجود ہے جس کا نام پروٹیکشن آف ویمن، پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ آف ویمن ایٹ ورک پلیس ایکٹ 2010 میں یہ قانون بنا تھا، کہ جو مطلب پہلے تو یہ وفاقی تھا لیکن اس کے بعد یہ جو پروونشل لیجسلیشن ہے اس کے تھرو اب یہ تمام جو صوبے ہیں ان میں یہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے. تو اس کے اندر یہ بالکل اس کے ڈومین میں آتا ہے جو آپ کے جو بھی وفاقی یا صوبائی حکومت کے ادارے ہیں یا پرائیویٹ ادارے ہیں، نجی ادارے ہیں، وہ تمام اس قانون کے ڈومین میں آتے ہیں اور یہ قانون ان تمام پر لاگو ہوتا ہے.
تو رابعہ باجوہ صاحب، یہ جو ہاکی فیڈریشن میں گول کیپر کو ہراساں کرنے کا واقعہ ہوا اور اس کی جو بھی انکوائری شائع ہوئی اور اس کے متعلق جو ذمہ داروں نے کہا، کیا خواتین کو دفاتر میں ہراساں کرنے سے متعلق قوانین کے مطابق نظر آتا ہے آپ کو یہ جو کچھ گیا ہے آن ایئر؟
دیکھیے، جتنا میں نے اس کو آپ کی رپورٹ میں دیکھا اور کچھ جو میں نے پڑھا ہے اس کے مطابق، تو یہ فیصلہ مجھے بظاہر بالکل غیر قانونی نظر آتا ہے. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کمیٹی جو بھی بنی تھی، یہ کمیٹی بنانا ہر ادارے کا اس قانون کے پاس ہونے کے بعد ہر ادارے کے لیے ضروری تھا کہ وہ ایسی کمیٹیاں اپنے اداروں میں قائم کرتے، اپنی اپنی جو بھی ان کی ایڈمنسٹریشن ہے وہ کمیٹیاں قائم کرتی. اب یہ کمیٹی قائم ہو گئی، اس کے بعد یہ تھا کہ یہ کمیٹی صرف ریکمنڈیشنز دے سکتی ہے، یہ کمیٹی کوئی سزا تجویز نہیں کر سکتی. اور دوسری جو بڑی اہم بات یہ ہے کہ اس قانون کے اندر یہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ جو خاتون اس طرح کی کمپلینٹ کرے گی، اور ان کے کوڈ آف کنڈکٹ میں بھی یہ موجود ہے، اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی. کہ مطلب اگر وہ ثابت نہیں کر سکی تو آپ ان کے خلاف یہ کوئی کارروائی کر دیں. تو یہ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ فیصلہ بالکل غلط فیصلہ ہے اور یہ قانون کے خلاف ہے جس کو یہ خواتین جو ہیں ان وہ چیلنج کر سکتی ہیں اپیل میں.
یہاں تو آپ نے دو بڑی کلیدی باتیں کہہ دی رابعہ باجوہ صاحبہ، کہ وہ انکوائری تو کر سکتی ہے لیکن اس کو سزا نہیں دے سکتی، اور دوسری بات یہ، یہ جو بظاہر کمیٹی بنی اس نے جو کچھ انکوائری کی، اس کا کام تجاویز دینا تھا اور وہ نہیں تھا جو اس نے کیا ہے. اس کے بعد میرا آپ سے سوال یہ ہے، قانون کیا اداروں کو یا اسپورٹس ایسوسی ایشنز کے لیے کچھ رہنما اصول پیش کرتا ہے کہ جس قانون کی ابھی آپ نے تفصیل بتائی، کہ جس کے مطابق خاتون کھلاڑیوں کے ساتھ پیش آنے والے ہراساں کرنے کے واقعات کی انکوائری ہونی چاہیے؟
جی بالکل، جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا، قانون بھی موجود ہے اور اس کے بعد ایک ضابطہ اخلاق تھا وہ بھی بنا تھا، اور اس قانون کی ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے جس کے پیچھے ایک تو خواتین جو آرگنائزیشنز ہیں ان کی سٹرگل شامل ہے. اس کے علاوہ جن بنیادی جو فاؤنڈیشنز ہیں اس قانون کے، وہ آرٹیکل 25, 26 اور 27 آپ کے کانسٹیٹیوشن کا ہے. اس کے علاوہ حکومت پاکستان نے بہت سارے ایسے عالمی کنونشنز ہیں جن میں ایک عالمی معاہدہ ہے، عالمی ادارہ محنت کا کنونشن ہے 100 اور 111، اس کو اعتراف کیا ہوا اس کا. اور اس کے علاوہ اقوام متحدہ کے جو عورتوں کے خلاف اس طرح کے ہراسمنٹ کے امتیازی سلوک کے خاتمے کے جو کنونشنز ہیں پاکستان نے ان کو بھی مانا ہوا ہے. تو یہ بیک گراؤنڈ ہے جو کہ ایک قانونی ان کو سٹرنگتھ مہیا کرتی ہے یا طاقت دیتی ہے. اب دوسری طرف آ جائیں، اگر آپ اپنی ڈومیسٹک لیجسلیشن دیکھیں وہ بھی بھرپور ایک انداز میں موجود ہے، جو ہراسمنٹ ایکٹ ہے 2010 کا، پھر اس کے بعد ایک ضابطہ اخلاق بننا تھا وہ بھی موجود ہے. اور وہ جو ضابطہ اخلاق ہے اگر اس کا جائزہ لیا جائے تو وہ بڑا مکمل طور پہ اس طرح کی شکایات کا احاطہ کرتا ہے، اور نہ صرف کرتا ہے بلکہ وہ یہ بتاتا بھی ہے کہ کس طرح سے ان قوانین، جب اس طرح کا کوئی کمپلینٹ آتی ہے تو ادارے کو یا جو آپ کی کمیٹی بنی ہوئی ہے اس کو کس طرح اس کے اوپر چلنا چاہیے، مطلب اس کی تفتیش یا انکوائری کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی مہیا کرتا ہے. تو میرا خیال ہے جو ایک بنیادی چیز تھی وہ یہ تھی کہ جو اس کیس میں میں اگر اس کو سامنے رکھوں تو وہ یہ بنیادی یہ تھا کہ وہ جو بھی کمیٹی بنی تھی اس میں ممبر مطلب مینڈیٹری ایک عورت ہونی چاہیے، اور وہ انہوں نے خاتون کو رکھا، بلکہ انہوں نے تو شاید یہ کہا کہ ہم نے زیادہ خواتین کو رکھا. تو یہاں پر سوال یہ نہیں ہے کہ کتنی خواتین کو رکھا، یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ اس کمیٹی کے اندر کتنی وہ غیر جانبدار تھی اور وہ کتنی غیر متعصب تھی. تو جو اس کمیٹی نے کام کیا اس سے تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس کے اندر وہ تعصب بھی پایا جاتا ہے کہ جو خواتین کے حوالے سے یا جو خواتین اس طرح کی کمپلینٹس لاتی ہیں اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید وہ خواتین خود ٹھیک نہیں ہیں اور اس وجہ سے وہ اس طرح کی کمپلینٹس کرتی ہیں. تو مجھے اس کے اندر غیر قانونی چیز بھی نظر آ رہی ہے اور ایک وہ متعصب سوچ بھی نظر آ رہی ہے جو کہ ہماری سوسائٹی کے اندر بڑی عام مطلب پائی جاتی ہے. اور اس وجہ سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان خواتین کو بالکل، جیسے انہوں نے خود بھی کہا، یہ ایک بڑا ایک اہم چیز انہوں نے بات کی کہ ہم اس کو آگے لے کر چلیں گے، ان کا حق ہے، ان کے پاس قانون موجود ہے اور ان کو بالکل لڑنا چاہیے.
یہاں دو باتیں ہیں رابعہ باجوہ صاحب، سیکرٹری پاکستان ہاکی فیڈریشن یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ایک الگ کمیٹی بنائی جس کے اندر صرف خواتین تھیں، لیکن دوسری کمیٹی جس کے اندر ایک خاتون شامل ہیں وہ کہتی ہیں کہ وہ چشمدید گواہ ہیں لیکن وہ انکوائری کی بھی ممبر ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کمیٹی کی بھی ممبر ہیں. تو مجھے اس بات میں خاصی تقویت نظر آ رہی ہے کہ اس میں سے کوٹ ان کوٹ مبینہ طور پر تعصب کی بو آتی ہے. اس بنیاد پر میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ خواتین کے ساتھ دفتروں میں یا اسپورٹس ایسوسیشنز میں جو زیادتی ہوتی ہے کیا موجودہ نظام موجودہ قانون انہیں کسی قسم کا احساس تحفظ دے سکتا ہے؟
دیکھیے اب بات یہ کہ پاکستان کی جو ریاست ہے وہ بنیادی طور پہ جو ایک مائنڈ سیٹ پروموٹ کرتی ہے وہ کوئی پروگریسیو مائنڈ سیٹ نہیں ہے اور وہ بنیادی طور پہ خواتین کے خلاف ہے. جیسے اگر آپ آئین کا بھی جائزہ لیں تو اس میں کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کا کنسیپٹ ہے یا وہ بلکہ کام کنسیپٹ نہیں کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کام کر رہی ہے. اور آج تک اگر آپ میں بلکہ اس کو چیلنج کی حد تک کہتی ہوں اگر آپ اس کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں تو جو بھی پروگریسیو لیجسلیشن خواتین کے لیے ہوئی اس کو اس نے مخالفت کی. تو اسی طرح اسی کنٹینیوٹی کے ساتھ دیکھیں تو ریاست کا جو مزاج ہے جس کو وہ پروموٹ کرتی رہی وہ ریٹروگریسیو ہے وہ رجعتی ہے. لیکن جو ہم قوانین بنائے ہم نے اور خاص طور پہ پچھلے 10 سال سے جو قوانین بن رہے ہیں جن میں یہ قانون بھی ہے اور اس کے علاوہ 509 پی پی سی کے اندر امینڈمنٹ ہوئی جس کے جو کہ فوجداری انداز میں انہی شکایات کو ڈیل کرتا ہے. تو اگر ان ساری لیجسلیشن کو دیکھا جائے تو وہ پروگریسیو ہیں لیکن ریاست جو پیٹرنائز کرتی رہی جس سوچ کو وہ ریٹروگریسیو ہے. تو یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے اور میرا خیال ہے کہ یہی بنیادی وجہ ہے یہ جو گیپ ہے سوچ کا کہ جس کی وجہ سے قانون سازی تو ہو جاتی ہے لیکن اس کے اوپر عمل درآمد مؤثر نہیں ہوتا. مگر اس میں مایوسی کی بھی بات نہیں ہے. اب چونکہ آواز اٹھ رہی ہے قانون بھی ہے اور اگر جیسے یہ بہادر خواتین ہوتی ہیں جو اس طرح کی شکایات جینون شکایات کو لے کر آتی ہیں ان کو میرا خیال ہے اس کو پرسو کرنا چاہیے اور چپ کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے.
آپ رابعہ باجوہ صاحب حقوق نسواں کی بڑی مدلل قسم کی وکیل بھی ہیں جس کا استدلال بڑا قوی رہتا ہے. اگر یہ تھینک یو آپ کا بھی کہ آپ اتنا کھل کے بول رہی ہیں. اگر یہ مقدمہ آپ کے سامنے آتا آپ پیروی کر رہی ہوتی تو آپ کی تجاویز کیا کیا ہوتی؟
دیکھیے میں اگر ایک قانونی طور پہ دیکھیں تو پھر تو میں ظاہر ہے اپنے کلائنٹس کو آگاہ کرتی کہ جناب یہ اس طرح قانون ہے اور آپ اس کو بالکل پرسو کریں. اور لیکن اگر آپ میں جب اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں خواتین سے ریلیٹڈ چاہے وہ فیملی کیسز ہوں چاہے ریپ کیسز ہوں کرمنل سائڈ پہ ہو سول سائڈ پہ ہو تو ان جورسڈکشنز کے اندر میں بنیادی جو میری ایک ہے وہ میں کاؤنسلنگ پہلے کرتی ہوں. پہلے میں ان کو ضرور بتاتی ہوں اور ان کو یہ بھی اگر ان کا مطلب جینون ہمیں لگتا ہے کئی جگہ پہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا ہو کہ جن کو غلط فہمی ہو کسی اس کے حوالے سے نہیں میں فیملی لاز کے حوالے سے بات کر رہی ہوں. تو پھر ہم ضرور کرتے ہیں کوشش کہ کوئی میٹر ٹھیک ہو جائے. لیکن جب اس طرح کے جرائم ہیں کیونکہ اب یہ جو معاملات ہیں یہ سماجی برائی کے طور پہ نہیں لیا جا رہا یہ ایک جرم ہے قانون کے تحت تو پھر ہم ان کو بالکل انکریج کرتے ہیں کہ آپ اس کے اندر بالکل آرام سے نہ بیٹھیں. اور اس میں جو ضابطہ اخلاق 17 کی پروویژن ہے وہ بڑی ریلیونٹ ہے جس پہ زیادہ توجہ نہیں دی جاتی جو پورا طریقہ کار بتاتی ہے کہ اس طرح کے کوشچنس بھی مطلب کیے جا سکتے ہیں جو جب انکوائریز کرتے ہیں. تو وہ میرا خیال ہے کہ ہم ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم کسی ایسی جگہ پہ بیٹھتے ہیں جہاں پہ بڑی آرگنائزیشنز کے ہیڈز ہوتے ہیں یا وہاں پہ کوئی موثر ایسے لوگ ہوتے ہیں تو ہم ان کو بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے ادارے کے اندر اس طرح کا جو میکانزم ہے اس کو بہتر کریں اور جو سیکشل ہراسمنٹ کے مطابق جو کوڈ آف کنڈکٹ بنا ہوا ہے اس کو آپ امپلیمنٹ کریں. تو یہ ایجوکیٹ کرنے کی بھی بہت ضرورت ہے اس سلسلے میں مطلب سوسائٹی میں اوور آل.
ٹھیک ہے. حقوق نسواں کی وکیل محترمہ رابعہ باجوہ صاحبہ بی بی سی اردو سروس کو اتنی قیمتی معلومات فراہم کرنے کا بہت بہت شکریہ. انڈیا نے پاکستان میں موت کی سزا پانے والے انڈین شہری کلبھوشن جادھو سے ان کی والدہ اور اہلیہ کی ملاقات کے ایک روز بعد پاکستان پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس نے کلبھوشن کی فیملی کی توہین کی ہے. وزارت خارجہ نے اس میٹنگ کے بارے میں اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی حکام نے میٹنگ کے بعد کلبھوشن کی اہلیہ کا جوتا بھی واپس نہیں کیا. بیان میں کہا گیا کہ میٹنگ کا جو طریقہ طے پایا تھا پاکستان نے اس کا پاس نہیں کیا اور یہ پوری میٹنگ اس طریقے سے انجام پائی جس سے کلبھوشن کے بارے میں لگائے گئے جھوٹے الزامات ثابت کیے جانے کی کوشش نظر آتی ہے. دلی سے شکیل اختر.
انڈیا کی وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار نے کلبھوشن یادو سے ان کی اہلیہ اور والدہ کی ملاقات پر انڈیا کا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ یہ ملاقات جس طرح طے کی گئی تھی پاکستان نے اس کا لحاظ نہیں کیا اور کلبھوشن کی فیملی کی توہین کی.
انڈر دا پریٹیکسٹ آف سیکورٹی پریکاشنز دا کلچرل اینڈ ریلیجیس سینسیبلٹیز
وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار کہہ رہے تھے کہ سیکیورٹی کے نام پر کلبھوشن کی ماں اور بیوی کے مذہبی اور ثقافتی آداب کی خلاف ورزی کی گئی. ان کے منگل سوتر جو شادی شدہ ہندو خواتین اپنے سہاگ کی علامت کے طور پر گلے میں پہنتی ہیں اتارے گئے. ان کے کنگن اور بندی بھی اتار لی گئی. یہی نہیں ان کے کپڑے بھی بدلوائے گئے جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. انہوں نے مزید کہا کہ پاکستانی حکام نے کلبھوشن جادھو کی اہلیہ کے جوتے بھی میٹنگ کے بعد واپس نہیں کیے.
فار سم انایکسپلیکیبل ریزن ڈسپائٹ ہر ریپیٹڈ ریکویسٹ دا شوز آف دا وائف آف شری جادھو ویئر ناٹ ریٹرن ٹو ہر.
رویش کمار کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس کی کوئی وجہ نہیں سمجھ میں آ رہی کہ پاکستانی حکام نے میٹنگ ختم ہونے کے بعد کلبھوشن کی اہلیہ کا جوتا کئی بار درخواست کرنے کے باوجود واپس کیوں نہیں کیا. ہم انہیں متنبع کرتے ہیں کہ وہ اس سے کوئی چال چلنے سے باز رہے ہیں. کلبھوشن جادھو کو پاکستان میں دہشت گرد سرگرمیوں اور جاسوسی کے الزام میں موت کی سزا سنائی گئی ہے. پاکستان کا کہنا ہے کہ اس نے یہ ملاقات انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر کرائی تھی. انڈین وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ماں اور بیٹے کو ان کی زبان میں بات کرنے کی اجازت بھی نہیں دی گئی.
The mother of Sri Jadhav was prevented from talking in their mother tongue.
انڈین وزارت خارجہ کے ترجمان کہہ رہے تھے کہ کلبھوشن کی والدہ کو ان کی مادری زبان مراٹھی میں بات نہیں کرنے دی گئی اور جب بھی وہ مراٹھی میں بات کرنے کی کوشش کرتی انہیں روک دیا جاتا. ترجمان کا کہنا تھا کہ میڈیا کو جان بوجھ کر دونوں خواتین کے نزدیک آنے دیا گیا.
The Pakistani press was allowed on multiple occasions to approach family members closely, harass and hector them.
رویش کمار کہہ رہے تھے کہ دونوں ملکوں کے درمیان یہ طے پایا تھا کہ میڈیا کو فیملی کے قریب نہیں آنے دیا جائے گا. اس کے باوجود کئی مرحلوں پر میڈیا کو ان کے نزدیک آنے دیا گیا, انہیں ہراس کرنے دیا گیا اور کلبھوشن کے بارے میں جھوٹے اور سوچے سمجھے فقرے کسے گئے. رویش کمار نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ اس میٹنگ کے بارے میں جو تفصیلات ہمیں ملی ہیں ان سے واضح ہے کہ جادھو شدید تناؤ میں تھے اور وہ دباؤ کے ماحول میں بات کر رہے تھے. جادھو کے زیادہ تر جوابات پہلے سے تیار کرائے گئے تھے تاکہ اس سے پاکستان میں ان کی مبینہ سرگرمیوں کے پاکستانی منصوبے کی توثیق ہو سکے. انہوں نے کہا کہ کلبھوشن جس طرح نظر آ رہے تھے ان کی صحت اور حالت کے بارے میں بھی سوالات پیدا ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جانب سے یقین دہانی کرائے جانے کے باوجود فیملی کے لیے میٹنگ کا پورا ماحول ڈراؤنا تھا, تاہم دونوں خواتین نے صورتحال کا بہادری اور وقار کے ساتھ سامنا کیا. اس بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ انڈیا کے ڈپٹی ہائی کمشنر کو بھی میٹنگ تک رسائی نہیں دی گئی اور انہیں ایک اضافی شیشے کی دیوار کے پیچھے بٹھایا گیا جہاں وہ کلبھوشن اور ان کے گھر والوں کی بات چیت نہیں سن سکتے تھے. وزارت خارجہ نے کہا کہ پاکستان نے جس طرح اس میٹنگ کا انتظام کیا اس سے یہ واضح ہے کہ کلبھوشن جادھو پر بقول اس کے جو جھوٹے الزامات لگائے گئے ہیں انہیں صحیح بتانے کی یہ ایک کوشش تھی. بقول اس کے پاکستان نے جو کچھ بھی کیا اس میں سچائی کا کوئی اندیا نہیں ملتا. اس سے قبل کلبھوشن کی والدہ اور اہلیہ نے اسلام آباد سے واپس آنے کے بعد وزیر خارجہ سشما سوراج سے ملاقات کی. بعد میں انہوں نے وزارت خارجہ کے اہلکاروں کو بھی اس میٹنگ کے بارے میں بتایا ہے. شکیل اختر, بی بی سی, دلی.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر نے فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ مسعود اظہر کی مسلح تنظیم جیش محمد کے ڈویژنل کمانڈر کو پاکستانی ساتھی سمیت ایک تصادم میں ہلاک کر دیا گیا ہے. ان ہلاکتوں کے بعد کشمیر کے بیشتر علاقوں میں مظاہرے ہوئے ہیں اور بعض اضلاع میں انٹرنیٹ کی سہولت معطل کر دی گئی ہے. حکومت نے پہلے یہ اعتراف کیا ہے کہ گزشتہ 4 سال کے دوران رواں سال سب سے زیادہ پرتشدد رہا اور اس دوران 200 سے زیادہ شدت پسند, 80 فورسز اہلکار اور 40 عام شہری مارے گئے. سری نگر سے ریاض مسرور.
فوج کے مطابق یہ تصادم پلوامہ ضلع کے سامبورا علاقے میں ہوا جس میں ترال کے نور محمد ترالی کو پاکستانی ساتھی سمیت ہلاک کیا گیا. نور محمد کا قد محض 3 فٹ تھا, تاہم طویل عرصے سے پولیس کو مطلوب تھا. پولیس کے مطابق وہ طویل قید کے بعد جب رہا ہوا تو دوبارہ مسلح ہو کر سرگرم ہو گیا تھا. فوج کا دعویٰ ہے کہ نور محمد جیش محمد نامی عسکری گروپ کا کمانڈر تھا. اس واقعے کے بعد پلوامہ کے کئی علاقوں میں مظاہرے ہوئے جس کے بعد انتظامیہ نے اننت ناگ اور پلوامہ میں انٹرنیٹ کو معطل کر دیا. حکومت ہند نے جو اعداد و شمار جاری کیے ہیں ان کے مطابق دسمبر کے وسط تک 335 پرتشدد واقعات رونما ہوئے جن میں 200 سے زیادہ شدت پسند اور 80 فوجی و نیم فوجی اہلکار مارے گئے. کراس فائرنگ میں کم از کم 40 شہری مارے گئے جن میں سے اکثر تصادموں کی جگہ مظاہروں کے دوران فورسز کی کارروائیوں میں مارے گئے. حکومت نے اعتراف کیا ہے کہ 2017 گزشتہ 4 برس کے دوران سب سے زیادہ پرتشدد رہا. اگلے سال امکانی کشیدگی پر قابو پانے اور امن قائم کرنے کے لیے حکومت نے مظاہرے مظاہرے اور پتھراؤ کرنے والے 4,500 نوجوانوں کے خلاف مقدمے واپس لینے کا اعلان کیا ہے۔ تاہم آج سری نگر میں ایسے درجنوں نوجوانوں نے دھرنا دیا جن کے خلاف پولیس نے 8 سال قبل مقدمے درج کیے تھے۔
بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ فار ایگزامپل ہم نے پاسپورٹ کو اپلائی کیا تھا سر، انہوں نے ہمیں پاسپورٹ نہیں دیا ہے، بولا کہ آپ کورٹ کلیئرنس لائیے۔ سر وہ کہاں سے لائیں گے جب ہمارے خلاف تو کیس ہے؟
سر ہم یہی چاہتے ہیں کہ انصاف ہونا چاہے، آل دو پروف کر دو، ہم اگر ہم گناہ گار ہیں تو سزا دیجیے، اگر نہیں ہے تو ہمیں چھوڑو، ہمیں کیوں پریشان پہ پریشان کر رہے ہیں۔
قابل ذکر ہے کہ رواں سال کے دوران 13,500 نوجوانوں کے خلاف تقریب کاری کے مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ تاہم گزشتہ ماہ حکومت ہند نے سابق انٹیلیجنس آفیسر دنیشور شرما کو مذاکرات کار کے طور تعینات کیا اور انہوں نے پہلی مرتبہ پتھراؤ کرنے والے 4,500 نوجوانوں کے خلاف مقدمے واپس لینے کا اعلان کیا۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر ایک خبر ہے کہ 70,000 سے زیادہ پاکستانی سیاسی پناہ کے منتظر ہیں، تفصیل bbcurdu.com پر موجود ہے۔ اور ہاں، تمام 435 پاکستانیوں کی انکوائری کا حکم، یہ کون ہے 435 پاکستانی؟ وہی کہ جن کا پاناما لیکس یا پاناما پیپرز میں نام آیا ہے۔ ہماری ویب سائٹ پر اس کی بھی تفصیل موجود ہے۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سہربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں،
رئی میار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
اور اب کھیلوں پہ نظر عبداللہ فاروقی کے ساتھ۔
پاکستان ہاکی فیڈریشن نے تحقیقاتی کمیٹی کی سفارش کو منظور کر لیا ہے، جس میں دو خواتین کھلاڑیوں کو معطل کرنے کی سفارش کی گئی تھی، جنہوں نے ہیڈ کوچ کی جانب سے خود کو جسمانی طور پر ہراساں کرنے کا الزام لگایا تھا۔ تحقیقاتی کمیٹی نے الزام لگانے والی خواتین کھلاڑیوں سیدہ سعدیہ اور اقرا جاوید کو قصوروار اور ہیڈ کوچ سعید خان کو بے قصور قرار دیا ہے۔ ہاکی فیڈریشن کے سربراہ شہباز احمد نے بی بی سی کو بتایا کہ کمیٹی کی تمام ممبران خواتین تھیں اور وہ رپورٹ سے مطمئن ہیں، لیکن سیدہ سعدیہ اس فیصلے کو مسترد کر
فیصلہ تو انہوں نے بالکل سراسر جھوٹ کی ہے۔ وہ تو اس انسان کو بچا رہے ہیں، اس کا مطلب کوچ کا ساتھ دے رہے ہیں، پلیئرز کا کوئی نہیں دیکھ رہے۔ انہوں نے انکوائری میں مجھے بلایا تھا دو دفعہ، سر صحیح تو اس انکوائری میں تھے ہی نہیں۔
انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل نے ایک روزہ اور ٹی ٹوینٹی کرکٹ میچوں کی تازہ رینکنگ جاری کر دی ہے، جس کے مطابق پاکستان ٹی ٹوینٹی کی سب سے بہترین ٹیم ہے، جبکہ جنوبی افریقہ ایک روزہ میچوں کی بہترین ٹیم ہے۔ تازہ رینکنگ کے مطابق ٹی ٹوینٹی میں انڈیا دوسرے اور نیوزی لینڈ تیسرے نمبر پر ہے، جبکہ ایک روزہ میچوں کی فہرست میں بھی انڈیا دوسرے اور آسٹریلیا تیسرے نمبر پر ہے۔ اسرائیل کی چیس فیڈریشن نے سعودی عرب میں ٹورنامنٹ کی انتظامیہ سے زر تلافی طلب کیا ہے، کیونکہ انہیں سعودی حکام نے ٹورنامنٹ میں شرکت کرنے کے لیے ویزے جاری کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ سعودی حکام کا کہنا ہے کہ ان کے ملک کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں ہیں، اس لیے ویزے جاری نہیں کیے جا سکے۔ اسرائیلی چیس فیڈریشن نے سعودی عرب پر عالمی چیس فیڈریشن کو ٹورنامنٹ کی میزبانی حاصل کرنے کے لیے گمراہ کرنے کا الزام لگایا ہے۔ ادھر میلبرن کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلے جانے والے ایشز سیریز کے چوتھے ٹیسٹ میچ میں آسٹریلیا نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور آج کے دن کھیل کے اختتام تک 3 وکٹوں کے نقصان پر 244 رنز بنائے۔ آسٹریلیا کے ڈیوڈ وارنر نے 103 رن بنائے اور وہ جیمز اینڈرسن کی بال پر جونی ویرسٹو کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہوئے۔
کھیلوں کا احوال عبداللہ فاروقی کی زبانی۔ چینی دارالحکومت بیجنگ میں پاکستان، افغانستان اور چین کے وزرائے خارجہ کا اجلاس ہوا، اس میں کیا طے پایا، خاصی کام کی ہے تفصیل ذرا دیر بعد آیا جاتی ہے۔ سربین کا نصف آیا، اس موقع پر خاص خاص خبروں کا خلاصہ ہم پیش کرتے ہیں۔ آج خبروں کی ذمہ داری عبید ملک کی ہے۔
پاکستانی خواتین کی ہاکی ٹیم کے ہیڈ کوچ پر جسمانی ہراسگی کے الزام کی تحقیقات کرنے والی کمیٹی نے پاکستان ہاکی فیڈریشن سے الزام لگانے والی خواتین کھلاڑیوں سیدہ سعدیہ اور اقرا جاوید کو ایک سال تک معطل کرنے کی سفارش کی ہے، جبکہ ہیڈ کوچ سعید خان کو بے قصور قرار دیا ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ وہ خطے میں امن کو فروغ دینے کے لیے اربوں ڈالر مالیت کے اقتصادی راہداری منصوبے کو افغانستان تک وسعت دینا چاہتا ہے۔ انڈیا نے پاکستان میں موت کی سزا پانے والے انڈین شہری کلبھوشن یادو سے ان کی والدہ اور اہلیہ سے ملاقات کے ایک روز بعد یہ کہا ہے کہ پاکستان نے کلبھوشن کی فیملی کی توہین کی ہے۔ تائیوان نے چین کے حوالے سے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ چین کی جانب سے تائیوان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی جنگی مشقوں کی وجہ سے ہونے والے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کا کہنا ہے۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے عبید ملک سے سنا، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ چینی دارالحکومت بیجنگ میں پاکستان، افغانستان اور چین کے وزرائے خارجہ کا اجلاس ہوا ہے، اس کی تفصیل ذرا دیر بعد آیا جاتی ہے، لیکن پہلے پاکستانی وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا کابینہ کے ایک اجلاس کا صدارت کرنا۔ اس میں بتایا گیا کہ اجلاس میں دیگر امور سمیت فاٹھا یعنی پاکستان کے وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں سے متعلق اصلاحات کے نفاذ پر بھی غور کیا گیا۔ تفصیل بتانے کے لیے اس وقت اسلام آباد سے ہمارے نامہ نگار ہارون رشید ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ ہارون رشید، کیا تفصیل سامنے آئی ہے اب تک؟
شفیع صاحب، ابھی تک جو اطلاعات مل رہی ہیں ان کے مطابق وفاقی کابینہ کا جو یہ اجلاس ہے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی صدارت میں، یہ کچھ سپہر 4 بجے شروع ہوا تھا اور ابھی تک جاری ہے۔ اس میں جو بتایا جا رہا ہے کچھ 16 نکات ہیں ایجنڈے پر جن پر بات ہو رہی ہے، اور کچھ اطلاعات ایسی بھی تھیں کہ شاید اس اجلاس میں فاٹا میں جو اصلاحات کا عمل ہے اس پر بھی کوئی بات ہو، اور ایک جو میڈیا میں یہاں پر خبر گردش کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ شاید جو کمیٹی حکومت نے بنائی تھی سرتاج عزیز کی سربراہی میں فاٹا اصلاحات کی جو سفارشات ہیں وہ تیار کرنے کے لیے، شاید اس توقع تھی کہ اس اجلاس میں اس کمیٹی کو ان اصلاحات کی جو اس نے پچھلے دنوں تجاویز دی تھیں اس کو امپلیمنٹ یعنی ان پر عمل درآمد کے لیے کا جو عمل ہے اس کی بھی نگرانی اس کمیٹی کو دے دی جائے۔ تاہم ابھی یہ واضح نہیں کہ شاید اس میں جو فاٹا اصلاحات پر اختلافات چلے آ رہے ہیں اس کو دور کرنے میں کس حد تک حکومت کو کامیابی ہوئی ہے، اور کیا یہ اصلاحات ہیں وہ کب تک پارلیمان کے سامنے رکھی جائیں گی۔
تو یہاں تو قدرتی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے ہارون رشید کہ اصلاحات کے نفاذ میں رکاوٹیں ہیں کیا؟
دیکھیں، سب سے بڑی رکاوٹ تو خود جو مسلم لیگ نون کے اتحادی ہیں حکومت میں اور سب سے بڑے جو مخالف اس وقت تک جو سامنے آئے ہیں وہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ ہے، جو کہ کہہ رہی ہے ایک اس کا اختلاف یہ ہے کہ پہلے اس پر جو قبائلی عوام ہے ان کی رائے لی جائے کسی مناسب طریقے سے، اور دوسرا یہ کہ ان کی رائے یہ ہے کہ اس کو الگ صوبہ قرار دیا جائے۔ تو اس پر شاید ابھی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ پچھلے دنوں جو پاکستان فوج کے سربراہ ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ، انہوں نے بھی جے یو آئی کے رہنماؤں سے ملاقات کی اور کوشش کی کہ ان کے جو تحفظات ہیں وہ دور کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن لگتا نہیں ہے ابھی تک کوئی ایسے اشارے نہیں ہیں کہ کوئی اتفاق رائے اس پر ابھی تک قائم ہو سکا ہے۔
تو ہارون رشید، جو لوگ فاٹا کو خیبر پختونخوا میں ضم کرنے کے حق میں ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟
دیکھیں، وہ تو جلسے جلوس احتجاج کر رہے ہیں۔ فاٹا یوتھ جرگہ ہے ایک، جو وہاں پر نوجوانوں کی کوئی 26 تنظیمیں ہیں، ان کا مشترکہ ایک الائنس ہے۔ انہوں نے جو پاکستان کے مختلف شہروں میں پریس کلبز ہیں ان کے باہر بھی ایک کیمپین شروع کی ہے، بینرز اور پوسٹرز آویزاں کیے ہیں جس پر وہ لوگوں کے جو قبائلی علاقوں کو خیبر پختونخوا میں انضمام کرنے کے حامی ہیں ان کے دستخط لے رہے ہیں۔ تو یہ دستخط مہم بھی چل رہی ہے
اس مہم کی حمایت جو ہے وہ جو ملالہ یوسفزئی ہیں انہوں نے بھی کچھ دیر پہلے ایک ویڈیو پیغام میں اس کی حمایت کی ہے اور کہا ہے کہ جتنا جلد ہو سکے قبائلی علاقوں کو جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں اس کا انضمام کر دیا جانا چاہیے.
اسلام آباد سے ہارون رشید بہت بہت شکریہ. چین کے دارالحکومت بیجنگ میں پاکستان، افغانستان اور چین کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں دہشت گردی کے خلاف تعاون میں فروغ دینے پر اتفاق کے ساتھ ساتھ طالبان پہ زور دیا گیا کہ وہ امن بات چیت کا حصہ بنیں. اس کے علاوہ اس اجلاس میں باہمی رابطوں اور اقتصادی تعاون میں اضافے جیسے موضوعات بھی شامل رہے. ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نازیہ گلزار کی زبانی.
چین کے دارالحکومت بیجنگ میں ہونے والے سہ فریقی اجلاس کے بعد جاری مشترکہ اعلامیے کے مطابق افغان حکومت کی زیر قیادت امن اور مصالحت کی کوششوں کی مکمل حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے طالبان پر زور دیا گیا کہ وہ جلد امن عمل میں شرکت کریں. اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا کہ افغانستان میں تشدد کے خاتمے کا قابل عمل حل مذاکرات ہی سے ممکن ہے. اجلاس میں پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف، افغانستان کے وزیر خارجہ صلاح الدین ربانی اور چین کے وزیر خارجہ وانگ جی نے باہمی دلچسپی اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا. اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے چین کے وزیر خارجہ وانگ جی نے کہا کہ اقتصادی راہداری سے خطے میں ترقی ہوگی.
دونوں فریقین یعنی پاکستان اور افغانستان نے اپنے تعلقات جلد سے جلد بہتر بنانے پر اتفاق کیا ہے. انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ وہ کسی شخص یا گروپ کو اپنی سرزمین پر کسی قسم کی ایسی کارروائی کی اجازت نہیں دیں گے جو دوسرے فریق کے خلاف ہو یا اسے کمزور کرے.
انہوں نے مزید کہا کہ چین خطے میں امن کو فروغ دینے کے لیے اربوں ڈالرز مالیت کے اقتصادی راہداری منصوبے کو افغانستان تک وسعت دینا چاہتا ہے. اس کے علاوہ چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کے تحت چین 57 ارب ڈالرز مالیت کاشغر سے لے کر گوادر تک راہداری بنا رہا ہے. وزرائے خارجہ پر مشتمل اس پہلے سہ فریقی اجلاس میں تینوں ممالک نے انسداد دہشت گردی، افغانستان میں قیام امن اور سیکورٹی کے معاملات میں تعاون کرنے پر اتفاق کیا ہے. پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف نے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ سی پیک کا منصوبہ رابطے اور تعاون بڑھانے کے لیے افغانستان، ایران اور مشرق وسطی کے ممالک کے لیے ایک ماڈل ہے. گزشتہ کچھ عرصے سے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کشیدہ ہیں. افغانستان کا الزام ہے کہ پاکستان طالبان شدت پسندوں کی مدد کرتا ہے، جبکہ پاکستان کا کہنا ہے کہ وہ افغانستان میں قیام امن کا خواہش مند ہے. چین چاہتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات بہتر ہوں تاکہ خطے میں دہشت گردی کا خاتمہ ہو سکے.
ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے نازیہ گلزار سے سنا. حکومت کی جانب سے مبینہ غیر آئینی ٹیکس کے خلاف ایک احتجاجی ریلی آج اسکردو سے گلگت کی جانب روانہ ہوئی ہے. تفصیل جاننے کے لیے ہمارے ساتھی عمر آفری نے گلگت میں صحافی سعادت علی مجاہد سے بات کی اور پہلے تو یہ جاننا چاہا کہ مارچ کے شرکا اب تک پہنچے کہاں پر ہیں.
جو لانگ مارچ کے شرکا ہیں یہ سکردو سے آج روانہ ہوئے، جس میں بلتستان ڈویژن، گلگت بلتستان کے 3 ڈویژن ہیں، اس میں سے ایک ڈویژن بلتستان ہے. تو اس میں 4 اضلاع ہیں، ایک سکردو ہے، گانچھے ہے، شگر اور کھرمنگ. وہاں سے بہت بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں، جس میں زیادہ تر بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں، اس کے علاوہ سول سوسائٹی ہے، مختلف دینی اور سیاسی جماعتوں کے کارکن ہیں، وہ تمام کے تمام گلگت کی طرف انہوں نے لانگ مارچ شروع کر دیا آج دوپہر سے. وہ آج رات کو پہنچیں گے، اس وقت وہ اس کے قریب پہنچے ہیں جو ہماری اطلاعات ہیں کہ روندو ایک سب ڈویژن ہے، وہاں یہ رات قیام کریں گے راستے میں، اس کے بعد وہ صبح روانہ ہوں گے اور کل گلگت پہنچیں گے.
تو یہ بنیادی طور پہ کس چیز کے خلاف ان کا یہ لانگ مارچ، یعنی تفصیل کیا ہے؟ یہ تو کہا جا رہا ہے کہ ٹیکسوں کے خلاف ہے، لیکن کس طرح کے ٹیکسوں کے خلاف ہے اور اچانک یہ ہوا یا اس سے پہلے اس پہ اور بھی پروٹیسٹ ہوئے ہیں؟
بالکل، یہ جو پروٹیسٹ ہے یہ ایک ایڈاپٹیشن ایک 2012 کہلاتا ہے جو وفاقی حکومت نے گلگت بلتستان میں نافذ کیا ہے 2012 میں. اس کے تحت انکم ٹیکس، سیل ٹیکس اور وتھ ہولڈنگ ٹیکس سمیت کوئی 12-13 قسم کے ٹیکسز ہیں جو وفاقی ٹیکسز ہیں، وہ یہاں گلگت بلتستان میں نافذ کیے گئے. ابتدائی مرحلے میں لوگ سمجھ نہیں سکے کہ یہ ٹیکسز کیا ہیں اور اس کے فیوچر میں کیا اس کے نقصانات ہوں گے، لیکن آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ لوگ سمجھ گئے اور اس پر رد عمل ہوتا رہا. اگرچہ تقریباً 2013 کے بعد مختلف اوقات میں تاجر تنظیموں کی طرف سے احتجاج کی کالیں دی گئیں، اس پر ہڑتالیں بھی ہوئی، مظاہرے، ریلیاں بھی وغیرہ بھی ہوئی، لیکن اس دوران ایک عوامی ایکشن کمیٹی وجود میں آئی جس میں تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں، سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والی مختلف تنظیمیں، انسانی حقوق کی تنظیمیں، سب اس عوامی ایکشن کمیٹی میں شامل ہو گئیں، سوائے موجودہ جو حکمران جماعت ہے مسلم لیگ نواز، اس کو چھوڑ کر باقی تمام. تو وہ انہوں نے بھی اس کال کی نہ صرف حمایت کی بلکہ لیڈ کیا، قیادت کی، اور گلگت بلتستان کے اندر مختلف اوقات میں ہڑتالیں کروائی. لیکن اس سال ان ہڑتالوں میں بڑی شدت آ گئی، خاص طور پر گزشتہ 3 مہینے کے دوران، یعنی انہوں نے گلگت بلتستان کے تمام 10 اضلاع کو متحرک کیا اور اس ایڈاپٹیشن ایکٹ کے خاتمے کے لیے گورنمنٹ کے ساتھ متعدد بار جو صوبائی حکومت ہے، وزیر اعلیٰ ہے گلگت بلتستان کے، ان کے ساتھ براہ راست بھی ان کے مذاکرات ہوئے جو نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکے.
جی سعادت علی مجاہد، یہ بتائیے کہ گورنمنٹ کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوئے، آپ نے کہا کہ وہ بغیر کسی نتیجے کے ختم ہوئے، گورنمنٹ کا موقف کیا ہے، گورنمنٹ کیا کہتی ہے، حکومت کیا کہتی ہے؟
حکومت کا موقف کئی بار سامنے آیا، کیونکہ صوبائی وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ وفاق کے نمائندے بھی ہیں اور وفاق کی طرف سے بات کرتے ہیں، تو اس نے دو ٹوک الفاظ میں کئی بار پریس کانفرنسز کے ذریعے اس نے یہ موقف اختیار کیا کہ وفاق گلگت بلتستان کو 46 ارب روپے سالانہ بجٹ کے طور پر اور مختلف گرانٹس کی شکل میں دیتی ہے، جبکہ گلگت بلتستان سے جو ٹیکس نافذ کیے گئے اس میں 4.5 ارب روپے جو ہے وہ ہم وفاق کو دے رہے ہیں، تو لہٰذا گلگت بلتستان کے عوام کو یہ ٹیکس دینا چاہیے. جبکہ عوام کا کی جو اکثریت ہے ان کا موقف یہ ہے کہ نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن، یعنی نمائندگی کے بغیر پاکستان کے کسی ایوان میں، کسی فورم میں گلگت بلتستان کی کوئی نمائندگی نہیں ہے، تو ہم ٹیکس کیوں دیں؟ پہلے وہ ہماری آئینی حیثیت کو واضح کریں، پھر ہم ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں.
صحافی سعادت علی مجاہد ہمارے ساتھی عمر آفریدی سے بات کر رہے تھے. پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں زلزلے کے متاثرین نے کوئٹہ میں احتجاج کیا ہے. احتجاج کرنے والے افراد کا کہنا ہے کہ 4.5 سال کا عرصہ بیت جانے کے باوجود متاثرین کی بحالی اور امداد کے لیے مناسب اقدامات نہیں کیے گئے. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
یہ مظاہرہ کوئٹہ پریس کلب کے باہر کیا گیا. مظاہرے میں ایران سے متصل ضلع واشوک کی تحصیل ماشکیل سے تعلق رکھنے والے افراد شریک تھے. مظاہرہ کے شرکا نے اس موقع پر اپنے مطالبات کے حق میں یہ نعرے لگائے. ماشکیل میں زلزلہ سن 2013 میں آیا تھا. زلزلے کے باعث علاقے میں جانی نقصان تو کم ہوا تھا لیکن لوگوں کے گھروں کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا تھا. مظاہرہ شرکا نے دعویٰ کیا کہ طویل عرصہ گزرنے کے باوجود متاثرین کی بحالی اور امداد کے لیے اقدامات نہیں کیے گئے.
اور 2013 میں ہمارے علاقے میں ایک خوفناک زلزلہ ہوا جس سے 6,000 گھر زمین بوس ہوئے. تو ابھی تک 4.5 سال گزر گئے ہیں لیکن ابھی تک ہم لوگوں کو کچھ نہیں ملا.
لیکن ابھی تک جو پیکج کا مسئلہ ہے ابھی تک حل نہیں ہو رہا ہے. ان سے بات کر رہے ہیں، ان کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوگا، ابھی ہوگا، کل ہوگا، کہ ابھی کتنے مہینوں سے یہ چل رہا ہے.
مظاہرہ شرکا نے مطالبہ کیا کہ متاثرین کی بحالی کے لیے اقدامات کیے جائیں. ستمبر سن 2013 میں واشوک سے متصل ضلع واران میں بھی زلزلہ آیا تھا. ماشکیل کی طرح واران کے بعض علاقوں سے لوگوں کو شکایت ہے کہ ان کی بحالی کے لیے بھی مناسب اقدامات نہیں کیے گئے. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
پاکستانی قومی احتساب بیورو نیب کے چیئرمین نے ادارے کو پاناما اور برٹش ورجن آئلینڈ میں قائم 435 پاکستانیوں کی آف شور کمپنیوں کے بارے میں فوری طور پر تحقیقات کا حکم دیا ہے. بی بی سی اردو .com کی رپورٹ، عمر آفریدی کی زبانی.
نیب کی جانب سے منگل کو جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے اس معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے کارروائی کا حکم دیا ہے۔ بیان کے مطابق جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں کسی قسم کے دباؤ اور سفارش کو خاطر میں نہیں لایا جائے گا۔ نیب کی جانب سے جاری بیان میں پاناما، برٹش ورجن آئی لینڈ میں کمپنیاں قائم کرنے والے پاکستانیوں میں ایف بی آر کے سابق چیئرمین عبداللہ یوسف اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علیم خان کا نام بھی لیا گیا ہے۔ نیب کی جانب سے جاری ہونے والے پریس ریلیز میں مزید کہا گیا ہے کہ چیئرمین نیب نے 435 پاکستانیوں کی آف شور کمپنیوں کی انکوائری کرنے کے علاوہ ایف بی آر، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، ایس ای سی پی اور ایف آئی اے کو ان کمپنیوں کی معاونت حاصل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ خیال ہے کہ یہ نام گزشتہ برس پاناما پیپر لیکس میں سامنے آئے تھے۔ ان دستاویزات میں ملک کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے بچوں کے نام بھی تھے اور ان دستاویزات کی وجہ سے ہی عدالت میں نواز شریف کے خلاف وہ مقدمہ چلا تھا جس کے نتیجے میں انہیں رواں برس نااہل ہونے کے بعد وزارت عظمیٰ چھوڑنا پڑی تھی۔ خیال ہے کہ قومی اسمبلی میں حزب مخالف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے پاناما لیک سے متعلق پیش کیے گئے بل میں بھی کہا گیا تھا کہ ان تمام افراد کے خلاف بھی تحقیقات کی جائیں جن کے نام پاناما لیکس میں آئے ہیں، تاہم یہ بل کثرت رائے سے مسترد کر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ پاناما لیکس میں پاکستانیوں کی آف شور کمپنیوں کا انکشاف ہونے کے بعد جن شخصیات نے اس کے خلاف تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا ان میں جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق بھی شامل تھے جو نواز شریف کے خلاف مقدمے کے مدعیان میں بھی شامل تھے۔ ان کا آغاز سے ہی یہ مطالبہ تھا کہ ان تمام افراد کے خلاف کارروائی کی جائے جن کے نام پاناما لیکس میں شامل ہیں۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نے عمر آفریدی سے سنی۔
اپنی رائے کا اظہار کریں،
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر،
ٹرمپ آئیں یا ہیلری، عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں۔
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ۔
آپ کی کالز سربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139۔ واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
عالمی سیاست کے زمن میں سن 2017 تعاون اور اتحاد کا نہیں بلکہ تصادم اور علیحدگی کا سال رہا۔ اس کی سب سے بڑی مثال شاید امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں جن کی انتخابی مہم کا وعدہ تھا کہ وہ صرف امریکہ کے مفادات کو ترجیح دیں گے، دنیا کے اور ممالک کی ان کو پرواہ نہ ہوگی۔ اس سال کے بڑے بین الاقوامی سیاسی واقعات اور تبدیلیوں کا جائزہ عمبر خیری نے لیا ہے۔
2017 میں دنیا کے کئی اہم ممالک کے رہنما تبدیل ہوئے اور کئی اور حکمرانی کرتے رہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنوری میں حلف اٹھایا۔ اور یوں وہ بغیر کسی سیاسی تجربے یا انتخابی عہدے پر رہے ہوئے دنیا کے واحد سپر پاور کے صدر بن گئے۔ روس میں ولادیمیر پوٹن، جنہوں نے 17 سال پہلے صدارت سنبھالی تھی، جوزف سٹالن کے بعد روس کے سب سے زیادہ عرصے تک اقتدار میں رہنے والے رہنما بن گئے۔ ایران میں صدر حسن روحانی واضح اکثریت کے ساتھ دوبارہ منتخب ہوئے۔ انتخابات میں ووٹ ڈالنے کی شرح 73% رہی اور یوں ان کے اصلاحات پسند ایجنڈے کی ایرانی عوام نے پرزور حمایت کر دی۔ فرانس کا صدارتی انتخاب 29 سالہ ایمانوئل ماکرون نے جیت لیا اور وہ نپولین بوناپارٹ کے بعد فرانس کے سب سے کم عمر رہنما بن گئے۔ جرمنی میں چانسلر اینگلا مرکل 4th time منتخب ہوئیں لیکن ان کی پارٹی واضح اکثریت نہیں حاصل کر سکی۔ پارلیمانی انتخابات میں انتہائی دائیں بازو کے امیدوار بھی منتخب ہوئے اور جرمنی میں تقریباً 6 دہائیوں میں یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے۔ برطانیہ میں وزیر اعظم ٹریزا مے نے قبل از وقت انتخابات کرا کے پارلیمان میں اپنی اکثریت کھو دی۔ وہ اور ان کی جماعت کنزرویٹو پارٹی اقتدار میں تو رہے، لیکن ان کی مشکلات میں، خاص طور پر برطانیہ کو یورپی یونین سے نکالنے پر مذاکرات میں اضافہ ہو گیا۔ چین میں کمیونسٹ پارٹی نے قیادت میں تبدیلی کرنے سے گریز کیا۔ صدر جی جن پنگ کا کوئی نائب مقرر نہیں کیا گیا اور امکان ہے کہ وہ خود ہی غیر معینہ مدت کے لیے چین کی قیادت کرتے رہیں گے۔ نیوزی لینڈ میں لیبر پارٹی کی 37 سالہ رہنما جیسنڈا آرکم وزیر اعظم منتخب ہو گئیں، اور ہانگ کانگ میں کیری لیم علاقے کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی، جبکہ سنگاپور میں پہلی خاتون صدر حلیمہ یعقوب کی تقرری ہوئی۔ جنوبی کوریا میں صدر پاک گیون ہائی کے مواخذے کے بعد ان کو کرپشن کے کیس کے سلسلے میں حراست میں لے لیا گیا، جبکہ پاکستان میں وزیر اعظم نواز شریف کو عدالت نے نااہل قرار دے کر ان کو مستعفی ہونے پر مجبور کر دیا۔ ان کو بھی دیگر مقدمات اور انکوائریوں کا سامنا ہے۔ زمبابوے میں فوج نے ایکشن لے کر رابرٹ مگابے کو صدارت سے مستعفی ہونے پر راضی کر لیا۔
ان کا استعفیٰ اسمبلی کے اسپیکر نے پڑھ کر سنایا۔
رابرٹ مگابے 37 برس تک صدر رہے اور ان کی جگہ ایمرسن مننانگوا صدر بنے۔ جنوبی افریقہ میں حکمران جماعت اے این سی نے جیکب زوما کی جگہ سیرل ریمپوسا کو اپنا نیا لیڈر منتخب کیا، اور اگلے انتخابات میں وہی اے این سی کے صدارت کے امیدوار ہوں گے۔ کینیا میں اہورو کینیاٹا متنازع انتخابات اور عدالت کے حکم پر دوبارہ پولنگ کے بعد فاتح قرار پائے۔ وہ کینیا کی برطانوی راج سے آزادی کی تحریک کے رہنما جومو کینیاٹا کے بیٹے ہیں اور دوسری مرتبہ صدر بنے ہیں۔ سال شروع ہوا 1 جنوری کو ایک دہشت گرد حملے سے۔ استنبول کے نائٹ کلب میں نئے سال کی خوشیاں منانے والوں کو نشانہ بنایا گیا۔ پھر کچھ ماہ بعد برطانیہ کے شہر مینچسٹر میں ایک کانسرٹ پر بھی حملہ کیا گیا، اور لندن میں بھی 3 حملے ہوئے، جن میں ایک برطانوی پارلیمان کے سامنے ہی ہوا۔ افغانستان اور پاکستان کے کئی شہروں میں سیکیورٹی اہلکاروں اور عبادت گاہوں اور مزاروں کو نشانہ بنایا گیا، اور مصر میں سینائی میں ایک صوفی مسجد پر خودکش حملے میں 300 سے زیادہ افراد مارے گئے۔ لیکن ساتھ ہی نومبر میں فرانس میں 2 سال سے نافذ سیکیورٹی ایمرجنسی ختم کر دی گئی۔ نیو یارک میں 11 ستمبر 2001 کے حملوں کے بعد پہلا دہشت گرد حملہ ہوا، اور امریکہ کے شہر لاس ویگاس میں ایک شخص نے فائرنگ کر کے 58 افراد کو ہلاک کر دیا۔ سفید فام 64 سالہ اس شخص کا حملہ امریکہ میں کسی ایک شخص کا سب سے جان لیوا حملہ ثابت ہوا۔ نائجیریا میں شدت پسند تنظیم بوکو حرام نے اپنے کچھ بندوں کے بدلے میں یرغمال بنائی گئی 84 لڑکیوں کو رہا کر دیا۔ بیشتر شدت پسند حملہ آوروں نے داعش کا نام لیا، تاہم اس سال عراق کی حکومت نے اس تنظیم کی عراق اور شام میں شکست کا اعلان کر دیا، کیونکہ رقہ اور موصل دونوں کو اس کے قبضے سے چھڑا دیا گیا۔ ایران میں داعش کا پہلا حملہ بھی اسی سال جون میں ہوا۔ حملہ آوروں نے ایرانی پارلیمان کی عمارت اور آیت اللہ خمینی کے مزار کو نشانہ بنایا۔ دہیگ میں انصاف کی عالمی عدالت نے سربیائی کمانڈر ریٹکو ملاڈیچ کو قصوروار قرار دے کر عمر قید کی سزا سنا دی۔
He was found guilty of 10 out of 11 charges.
Guilty as a member of various joint criminal enterprises of the following counts. Count 2, genocide. Count 3, persecution, a crime against humanity. Count 4,
ملاڈیچ پر 1995 میں سربنیتسا میں نسل کشی کا الزام تھا۔ سربنیتسا میں سینکڑوں مسلمان بوسنیائی مردوں کو ہلاک کیا گیا تھا۔ سربنیتسا دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ میں پیش آنے والا اس نوعیت کا بدترین واقعہ ہے۔
Responsible for perpetrating the most serious crimes of international concern should be held accountable for their actions.
تاہم جنگیں اور نسلی فسادات دنیا میں اس سال جاری رہے۔ اگست میں میانمار سے نکلنے والے روہنگیا مسلمانوں نے ان کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کی ہیبت ناک خبریں بیان کیں۔ میانمار کی فوج کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے شدت پسند روہنگیا تنظیم کے خلاف آپریشن کیا ہے. اس آپریشن کے نام میں انہوں نے رکھائن صوبے میں کئی گاؤں جلا دیے, مردوں کو ہلاک کیا اور عورتوں کا ریپ کیا. اقوام متحدہ نے روہنگیا کے واقعے کو نسل کشی قرار دیا, تاہم میانمار کی حکومت اس سے انکار کرتی رہی اور دنیا کے کئی ممالک سے حکمران جماعت کی رہنما آن سان سوچی سے امن کے نوبل انعام کو واپس لینے کے مطالبات نوبل کمیٹی سے کیے گئے. اس وقت 600,000 سے زیادہ روہنگیا بنگلہ دیش اور دوسرے ملکوں میں بے بسی کی حالت میں ہیں.
It is the world's fastest growing refugee crisis. Over 600,000 people have fled their homes in Myanmar's Rakhine state, hoping for safety in Bangladesh.
یمن میں بھی جنگ جاری رہی. سعودی عرب نے یمن کا محاصرہ جاری رکھا. مارچ میں اقوام متحدہ کی تنظیم برائے پناہ گزین نے یمن کی صورتحال کو اس صدی کا بدترین انسانی المیہ قرار دیا اور کہا کہ ملک میں 2 کروڑ لوگ قحط و بھوک کا شکار ہیں. اقوام متحدہ کے مطابق یمن میں 2,00,000 سے زیادہ لوگ, جن میں بچوں کی بڑی تعداد شامل ہے, حیضے کی وبا میں مبتلا ہیں. اس سال سعودی عرب میں بڑی تبدیلیاں دیکھنے میں آئیں. بادشاہ نے ولی عہد کو ہٹا کر اپنے بیٹے اور نائب ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو ولی عہد بنا دیا اور شاہی خاندان کے کئی شہزادوں کو حراست میں لے لیا گیا. اسی دوران 2 شہزادے مارے گئے, ایک ہیلی کاپٹر کے حادثے میں اور ایک فائرنگ کے پراسرار واقعے میں. سعودی ولی عہد نے یمن کی جنگ میں رویہ سخت کر لیا اور قطر کے بوائیکاٹ کی رہنمائی کی. جون میں سعودی عرب, متحدہ عرب امارات اور بحرین نے قطر پر شدت پسندوں کی حمایت کرنے کے الزام میں اس کے ساتھ تعلقات ختم کر دیے. سعودی عرب نے قطر کے واحد زمینی سرحد کو بھی بند کر دیا. تاہم سعودی عرب نے امریکہ سے اپنے تعلقات بڑھائے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کا دورہ کیا اور ان کے اقدامات جیرل کوشنر کے سعودی اور اسرائیلی اہلکاروں سے مضبوط روابط بننے کی خبریں سامنے آئیں. سال کے آخری مہینے میں امریکی صدر نے یروشلم یعنی القدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا.
I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. While previous presidents have made this a major campaign promise, they failed to deliver. Today, I am delivering.
اس پر اسرائیل بہت خوش ہوا اور فلسطینیوں نے احتجاج کیا اور ایک تیسرے انتفاضہ شروع کرنے کا اعلان کیا. ترکی کے صدر ایردوان نے اس پر اسلامی ممالک کی تنظیم OIC کا ہنگامی اجلاس بلا لیا.
صدر ٹرمپ کے اس اعلان کے بعد اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے بیان سے ظاہر ہوا کہ وہ اس فیصلے کو غلط اور غیر قانونی سمجھتے ہیں.
Jerusalem is a final status issue that must be resolved through direct negotiations between the two parties on the basis of the relevant Security Council and General Assembly resolutions.
اور مبصرین نے اس کو اوسلو معاہدوں اور خطے میں امن کے لیے دہائیوں سے جاری کوششوں کا خاتمہ قرار دیا. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے یروشلم کو اسرائیلی دارالحکومت تسلیم کرنے کے امریکی فیصلے کو ختم کرنے پر قرارداد پر جب بات کی تو سوائے امریکہ کے ہر ممبر ملک نے اس کے حق میں ووٹ دیا. امریکہ نے قرارداد کو ویٹو کر دیا, لیکن اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نکی ہیلی سلامتی کونسل پر بہت ناراض ہوئی اور انہوں نے کہا کہ امریکہ کی توہین کی گئی ہے. صدر ٹرمپ نے بھی اسی قسم کی دھمکی آمیز باتیں کی اور کہا کہ جن ممالک نے امریکہ کی مخالفت کی ہے وہ امریکہ سے امداد اور پیسے تو لے لیتے ہیں اور پھر بھی ایسا کرتے ہیں تو اب صورتحال بدلنے والی ہے.
They take hundreds of millions of dollars and even billions of dollars and then they vote against us. Well, we're watching those votes. Let them vote against us. We don't care.
پھر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے بھی یروشلم پر اس امریکی فیصلے کے خلاف قرارداد منظور کر لی, البتہ اس کے 35 ممبر ممالک نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے ملک کو عالمی تعاون اور اتحاد و اتفاق کی راہ سے ہٹانے پر تلے ہوئے معلوم ہوتے ہیں. امریکہ نے اقوام متحدہ کے ادارے برائے تعلیم اور ثقافت یعنی یونیسکو سے نکلنے کا اعلان کر دیا ہے اور امریکہ پیرس کے عالمی ماحولیاتی معاہدوں یعنی پیرس اکارڈ سے بھی دستبردار ہو گیا ہے. سال کے دوران دنیا کے دیگر ممالک میں بہت کچھ ہوا ہے. جوڑ توڑ, حادثات, حملے, زلزلے, جنگ زدہ علاقوں سے لوگوں کا انخلاء, سیاسی جھگڑے, سرحدی تنازعات, انسانی سانحات, لیکن ساتھ ایک طرح کی عالمی بے حسی میں بھی اضافہ معلوم ہوتا ہے. یہ پورا سال امریکی صدر کے جارحانہ بیانات اور ٹویٹس کے سائے میں گزرا ہے، چاہے وہ مسلمانوں کے خلاف ہوں یا شمالی کوریا یا روس یا شام یا صحافی حضرات کے خلاف، صدر ٹرمپ نے ان سب سے دشمنی کے لہجے میں بات کی ہے، شمالی کوریا اور روس پر پابندیاں لگائی ہیں، امریکہ کی سرحدوں کو مخصوص تارکین وطن کو روکنے کے لیے بند کرنے کی کوشش کی ہے۔ موجودہ عالمی حالات میں امریکی صدر کا جارحانہ لہجہ اور خود غرض قسم کے قومی سیاسی فیصلوں سے دنیا میں عدم رواداری اور عدم تحمل کا ایک نیا سیاسی دور شروع ہوا ہے۔
سن 2017 سیاسی اعتبار سے کیسا رہا؟ امبر خیری نے جائزہ تیار کیا تھا اور اسی پہ سربین اختتام کو پہنچا۔ اس کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر عمر آفریدی، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق، لندن سے ڈومینک ڈلاگی۔ تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت اجازت چاہوں گا۔ آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ عبید ملک کی زبانی۔
پاکستانی خواتین کی قومی ہاکی ٹیم کے ہیڈ کوچ پر جسمانی ہراسگی کے الزام کی تحقیقات کرنے والی کمیٹی نے پاکستان ہاکی فیڈریشن سے الزام لگانے والی خواتین کھلاڑیوں سیدہ سعدیہ اور اقرا جاوید کو ایک سال تک معطل کرنے کی سفارش کی ہے، جبکہ ہیڈ کوچ سعید خان کو بے قصور قرار دیا ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ وہ خطے میں امن کو فروغ دینے کے لیے اربوں ڈالر مالیت کے اقتصادی راہداری منصوبے کو افغانستان تک وسعت دینا چاہتا ہے۔ ساتھ ہی تینوں ممالک نے افغان طالبان پر زور دیا ہے کہ وہ جلد قیام امن کے لیے کی جانے والی کوششوں میں شامل ہوں۔ انڈیا نے پاکستان میں موت کی سزا پانے والے انڈین شہری کلبھوشن جادھو سے ان کی والدہ اور اہلیہ سے ملاقات کے ایک روز بعد کہا ہے کہ پاکستان نے کلبھوشن کی فیملی کی توہین کی۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔